ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في سورة الذاريات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم وان ابی سعید بن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَدْفُ الْإِيمَانِ صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ حضرات آج میں اپنے عام دستور سے کچھ ہٹ کر آپ کے سامنے دراصل مطالعہ قرآن پیش نہیں کر رہا جیسے جنہیں صاحب نے اعلان کیا ان کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی یہ میرے ایک ذہن کی نئی اپج ہے جو آج ہی میرے دماغ میں آئی ہے اور دراصل آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں اس بات کی کہ آپ شاید اس کے لیے تیار ہو کے نہ آئے ہوں مگر جو بات میرے دماغ میں آئی اس کی میں کچھ توجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیوں بات میں آپ سے یہ کر رہا ہوں آج ہٹ کے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سال بھر کے جو پروگرام یہاں چلتا ہے اس کا کچھ انداز ایسا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا پروگرام تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے یہ ہفتے واری حلقے کے پروگرام بند ہو جائیں گے اور جو خصوصی پروگرام ہوتے ہیں افطاری کے وہ شروع ہو جائیں گے اس کے بعد رمضان اور حج کے دوران چونکہ گرمیوں کی ایک طریقے کی تعطیلات ہوتی ہیں اسکولوں کی تو نسبتاً ہماری حاضری بھی کم ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ باہر چلے جاتے ہیں پھر حج کا موسم آ جاتا ہے جس میں جدے والے کافی مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر حج کے بعد جب ہم محرم میں الحمدللہ دوبارہ مل بیٹھتے ہیں تو گویا وہ ہمارا ایک طریقے سے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور محرم سے لے کر شعبان تک یہ جو آٹھ مہینے ہیں اس میں ہمارا ایک نہج پہ پروگرام چلتا ہے الحمدللہ اور پھر شعبان میں وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس کو انگریزی میں سائیکل کہتے ہیں یہ سائیکل اپنے آپ کو دہرانا شروع کر دیتا ہے دورانیہ ہے یعنی ہمارے ایک قسم کا یہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب یہ آپ کا شاید تقریباً سال کا آخری سے پہلا پروگرام ہے اگلا پروگرام آپ کا آخری پروگرام ہوگا اور پھر رمضان کے پروگرام شروع ہو جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ جاؤں تاکہ یہ کہ اب میری ملاقات شاید آپ سے انشاءاللہ تین چار مہینے بعد ہوگی اس دوران میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال پر غور کریں اور اس کا کوئی جواب سوچیں سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو اس محفل میں تشریف لاتے ہیں اور الحمدللہ بڑی پابندی سے بعض بھائی آتے ہیں اور ظاہر ہے اپنا وقت لگاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تو ایک جواب تو اس کا بالکل ظاہر ہے وہ یہ ہے اس کا مقصد کہ وہ محفلیں جہاں اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہو اس کے معنی اور مطالب بیان کی جا رہے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں اور دوسرے دین لٹریچر کا مطالعہ کیا جا رہا ہو وہ محفلیں بذات خود ایسی محفلیں ہیں تو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں کو تو ملائکہ گھیر لیتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا اپنے ملائے اعلیٰ کی محفلوں میں ذکر کرتے ہیں تو اس سے تو کوئی انکار نہیں اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں اور یہ محفل اس درجے کو پہنچ جائے مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا مقصد ان محفلوں میں آنے کا بس صرف یہ ہے کہ ایک حصول ثواب کی محفل ہے ہم گئے ہیں اور اس میں بیٹھے ہیں اور ہم نے اس کو وہاں کچھ بیٹھ کے بات سنی اور ہمارے جانے سے اور بیٹھنے سے ہم کو جو ثواب حاصل ہوا وہی ہمارا مقصد تھا اگر یہی اس کا جواب ہاں آپ کو ملے تو میں سمجھوں گا یہ غلط جواب ہے جواب اس کا نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے ہمارا مقصد یہ حصول ثواب بھی ہے مگر ظاہر ہے کہ ہم ان محفلوں سے کچھ سیکھ کر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہماری کاوش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نے اس محفل میں سیکھا ہے اگر وہ بات ہمارے دل کو لگتی ہے اور ہمارے اندر کی ضمیر کی آواز یہ کہتی ہے کہ واقعتاً قرآن و سنت میں یہ بات کہی گئی ہے تو ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ آپ کو سب کا اس بات پہ اتفاق ہوگا کہ ہمارا جواب یہی ہوگا جو میں نے آپ کو دوسرا جواب دیا۔ تو اگر صورت یہ ہے تو آج آپ کے سامنے میں مختصراً جو مجھے وقت ایک گھنٹے کا ملتا ہے اس میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان محفلوں میں ہم جو کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں یہاں سے آٹھ مہینے کے دوران یا اس سے زیادہ جو بھائی آتے رہے ہیں، اس کا نچوڑ کیا ہے، ہم سے چاہا کیا جا رہا ہے، کیوں ہم آتے ہیں، کیا سنتے ہیں اور کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے دراصل بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو پیدا صرف اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد واضح کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے اور اٹھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کیوں بنایا ہے، ہم کو دنیا میں انسان کی حیثیت میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ذی ہوش اور عقل مند آدمی کے ذہن میں اٹھنے چاہیے۔ آپ غور کیجئے، اس دنیا میں آپ ایک چھوٹا سا کلب بھی کوئی بناتے ہیں، چند آدمی اکٹھے ہو کر کوئی ایسوسی ایشن بناتے ہیں، تو پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اس ایسوسی ایشن یا کلب کے اغراض و مقاصد کے نام کی ایک چیز لکھتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹوز کیا ہیں، ہم کیوں اکٹھے ہو بیٹھے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کروڑوں انسان پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک انسان کی زندگی کو آپ دیکھیں تو لامتناہی نظر آتی ہے، ساٹھ ساٹھ ستر سال کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں انسان پیدا کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کا جواب تلاش کرنا چاہیں تو قرآن نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہہ دی ہے، صریحاً دو ٹوک الفاظ میں، کوئی لمبی چوڑی آیت بھی نہیں ہے، چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تو جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے پہلے، تو ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر اس کو ودیت کیا۔ سورہ آراف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالا اور ان سے پوچھا الستو بے ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا بلا شہدنا، ہاں اللہ کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے دن تم آن کے اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہو کہ اللہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، ہم کو کیا معلوم تھا کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں، فطرت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے شعور میں آپ کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ کو کب پیٹ سے نکال کے مجھ سے سوال پوچھا تھا، کسی کے شعور میں نہیں ہے۔ اگر شعور میں یہ بات ہوتی تو پھر یہ ساری دنیا کا جو امتحان گاہ کی بات تھی ختم ہو جاتی، پھر تو ہر شخص مجبوراً ایمان لاتا کیونکہ مجھے یاد ہوتا کہ میرے اللہ نے مجھ کو نکالا تھا پشت سے اور میں نے یہ کہا تھا کہ بلا شہدنا، شعور میں اللہ نے نہیں رکھا۔ مگر فطرت کے اندر لاشعور میں اللہ نے اس بات کو ودیت فرمایا ہے کہ ہاں ہم جانتے ہیں ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس لاشعور کو جگانے کے لیے اور اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پیدا کیا کہ اپنے انبیاء کو مسلسل مبعوث فرمایا انسان کی ہدایت کے لیے۔ پہلا نبی جو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی ہدایت دی کہ میں تم کو ہدایت دے رہا ہوں اور جو میری ہدایت کو اس کے اوپر چلے گا وہ تو فلا پائے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ جہنم کا راستہ دیکھے گا۔ اور اس کے بعد جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ان سب کو یہی پیغام دے کر بھیجا۔ سورہ آراف کا کبھی مطالعہ کیجئے، میں نے آپ کو سنائی تھی آیتیں، ابھی تو دو یا تین مہینے پہلے کی بات ہے جب توحید کا موضوع یہاں آیا تھا تو میں نے آپ سے یہی بات عرض کی تھی کہ سورہ آراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ سورہ آراف کے چند رکوع ایسے ہیں، ساتویں سے شاید شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ہم نے نوح کو اپنے قوم کی طرف بھیجا، اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ ایک رکو ختم ہوا، دوسرے رکو میں کیا بات فرمائی؟ وَإِلَىٰ آدِمَ أَخَاهُمْ هُودًا، اور آج کی قوم کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کیا کہا انہوں نے؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی قوم کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم عبد اللہ مالکم من اللہ غیرہ، وہی پیغام چلا آ رہا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے کس کو بھیجا؟ شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم عبد اللہ مالکم من اللہ غیرہ، یہ وہی پیغام، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہم شرف کیا ہے اپنے کلام سے اور بلایا ہے کوہ طور پر، تو اللہ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، سورۃ طہٰ میں فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے، تو سنو میں جو تمہاری طرف وحی کر رہا ہوں. اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی ان اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی ہوں معبود، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدنی، چنانچہ موسیٰ میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا گیا؟ سورہ کہف، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لکا ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں، اور میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ ایک واحد معبود ہے صرف، اور اگر کوئی شخص اپنے اس معبود سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے تو کیا کرے؟ نیک عمل کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو آپ ساری انبیاء کی دعوت دیکھتے چلے جائیے، ہر نبی کا پہلا پیغام یہی تھا کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ وہ واحد معبود ہے، اور اس نے اپنے ساتھ شریک کرنے کو اتنا بڑا جرم قرار دے دیا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا بار بار کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے کہ کوئی ان کے ساتھ شرک کرے، اس کے علاوہ ہر چیز کو معاف فرما دیں. تو یہ حضرات وہ پیغام تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہماری فطرت میں بدیت کیا، الست بربکم، یہ جو عہد ہے، عہد الست کہلاتا ہے تفاسیر کی کتاب میں، تو یہ عہد الست ہم سے لیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنے جتنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے وہ سب یہی پیغام دیتے ہوئے آئے کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں. ہر نبی کا، جسے میں نے شاید آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ہر نبی نے دراصل صرف تین ہی کام انجام دیے. پہلا کام تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود واحد ہے. دوسرا، اس عبادت کے کرنے کا طریقہ اس نبی نے بتایا، اس کو دین کہا گیا، اس کو شریعت کہا گیا، اور یہ دین اور شریعت جو ہے یہ ہر نبی کے زمانے میں بدلتی رہی، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بالکل یکساں نہ رہا. جیسے جیسے انسانی ذہن ترقی کرتا رہا، انسان جیسے جیسے ایک بلوغت کے درجے کو پہنچتا رہا، میں ایک واحد انسان کی بات نہیں کر رہا، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، جیسے جیسے انسانیت بلوغت کے درجے کو پہنچتی رہی، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں تبدیلیاں کی، اور جب بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، شریعت کو مکمل کر دیا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بحیثیت دین کے چن لیا. یہ دین کیا تھا؟ یہ دین وہ طریقہ ہے جو ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ کی کس طریقے سے عبادت کی جائے، ہم کس طریقے سے اللہ کے، اللہ واحد کی بندگی کر سکتے ہیں. تو پہلا کام تو ہر نبی نے یہ کیا کہ یہ بتایا کہ تم اللہ کے بندے ہو. دوسرا کام یہ کیا کہ اس بندگی کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بتایا. اور تیسرا کام کیا کیا؟ تیسرا کام یہ کیا کہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آپ کے اطراف میں ماحول کو سازگار کیا. یعنی یہ کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں، جس نظام کے تحت آپ رہ رہے ہیں، وہ نظام ایسا ہو کہ آپ اس میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کر سکیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بالفرض خدا نہ کرے، خدا نہ کرے آپ ایسی جگہ ہوں، اور یہ ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب مساجد قائم نہیں کر سکتے، اذان دی نہیں جا سکتی، آپ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ممالک آج بھی ایسے موجود ہیں بعض جہاں یہی قوانین لاگو ہیں اور رہ چکے ہیں. بدقسمتی سے مسلم ممالک میں یہ ہو چکا ہے، ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب اتاتک بدبخت آیا تھا تو اس نے مساجد کی اذان بند کر دی تھی. تو اگر بالفرض کوئی ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں قانون کے زور سے نماز با جماعت کا نظام ہی قائم نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے دین پر پابند ہیں؟ نہیں پابند ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے. چنانچہ ہر نبی کا یہ بھی فریضہ رہا کہ وہ اپنے زمانے میں اور اپنا خطہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ماحول کو سازگار کرے. یہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے ساتھ؟ الہدا و دین حق دے کر. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ پورے کے پورے نظام زندگی پر اس کو غالب کر دے. ظاہر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو غالب کر دینا، اس کو غالب کر دے. غالب کرنے کیا معنی ہوئے؟ کہ جو نظام زندگی وہاں چلے وہ چلے جس کے تحت اللہ کی بندگی کی جا سکے. اب اس کو ہم آج کل کے اصطلاح میں کہتے ہیں اقامت دین، مگر بات وہی ہے کہ ایک نظام زندگی ایسا بنانا جس میں اللہ کی بندگی کی جائے. تو حضرات، یہ تین وہ مقاصد تھے، وہ پیغامات تھے جس کے تحت اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. اللہ کی بندگی کرو. اللہ کی بندگی کرنے کا صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمارا رسول تم کو بتاتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ماحول کو سازگار کرو. یہ کام پہلے اللہ کے رسولوں نے کیا، اور جب وہ چلے گئے تو ان کے حواریوں نے، اور اس کے بعد کے آنے والے لوگوں نے کیا. یہ وہ مقصد زندگی ہے جس کے لیے میں اور آپ پیدا کیے گئے ہیں. ایک بات اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں سرحد سے آ جاتی ہے، یہ جتنا یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہاں مطالعہ قرآن کا اور دروس کا اور احادیث کا اور ساری چیزوں کا، اگر اس سب کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہے کہ ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی بندگی کرنا، صرف اللہ کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بندگی کرنا اس طریقے سے جو اللہ نے ہم کو بتایا ہے، اور اللہ کے بتانے کا طریقہ صرف کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آخری رسول جو کہ خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں، جو ان کی سنت ہے، وہ بتایا ہوا طریقہ ہے جو ہم کو اپنانا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کو ہمیں اپنانا ہے، بلکہ اس کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنے اطراف میں ماحول کو سازگار کرنا ہے، اور اس کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی ہے. اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں واضح ہو رہی ہے تو میں سمجھوں گا کہ الحمدللہ اور ثم الحمدللہ یہاں کی محفلوں کا ایک مقصد حل ہو گیا. ایک مقصد. دوسرا مقصد کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. دوسرے مقصد کی صورت یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور انبیاء کو مبعوث کرتے چلے آئے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انسانیت ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی تھی، ابھی اللہ کا دین مکمل نہیں آیا تھا. جب اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا، جن کے لیے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے آخری رسول اور نبی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، مگر کیا ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور انبیاء کے ختم خاتمے کا مطلب خاتمہ ہے ان کے اوپر ہے، یعنی انبیاء کا سلسلہ اب ختم ہو گیا. اور جیسے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ مائدہ کی، یہ بھی فرما دیا کہ آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین کو مکمل کر دیا. اور کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی جو اللہ نے ہدایت ہم کو دی ہے، اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے لے لیا. اور یہ بات میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں اگر یہ شک پیدا ہوا ہو تو شاید ایک قسم کا فطری ان کو چھوٹ مل سکتی تھی، مگر آج 1400 سال گزر جانے کے بعد، جبکہ یہ بات تاریخ ہم کو بتا رہی ہے کہ جو قرآن آج ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اور ثم الحمدللہ، وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا، تو پھر اللہ کے اس کلام میں اب نعوذ باللہ کسی شک کی گنجائش نہیں. اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انبیاء اور رسل کا سلسلہ ختم کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ بات تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ اب جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک، ہر زمان اور ہر مکان کے لیے نبوت کس کی قائم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. غور کیجئے گا، جتنے انبیاء اس سے پہلے آئے سب کا خطاب کیا تھا؟ اپنی قوم سے تھا. وہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال یا قوم اعبدوا اللہ، لفظ غور کیجئے گا، قوم کا لفظ آیا. وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کالا یا قوم بد اللہ، قوم کا لفظ ہے، ویلا سمودا اخاہم صالحا، کالا یا قوم بد اللہ، ہر نبی نے دعوت کس کو دی؟ اپنی قوم کو دی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خاص گروہ کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کس کو دی؟ بنی اسرائیل کو دی. عیسیٰ علیہ السلام نے کس کو دعوت دی؟ بنی اسرائیل کو دی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یا ایھا الناس، نہیں، انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیوں؟ ہر نبی، ہر رسول ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص گروہ کی طرف ہو کے آیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم خاصتاً وإلى الناس کافة، میں تمہاری طرف خاص طور پر اور سارے انسانوں کے لیے عام طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں تھے، صرف اپنے قوم کے لیے نہیں تھے. اور یہ بات وہ ہے جو دو اور دو چار کی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جب شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، تو رسول کی آمد کا ایک جو مقصد تھا کہ وہ اللہ سے پیغامات اور وحی حاصل کرتا تھا اور یہ بتاتا تھا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں، وہ مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ اب اس دین میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا اور اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. چنانچہ انبیاء اور رسول کی آمد کا مقصد، ایک مقصد جو تھا کہ وہ اللہ سے پیغامات وصول کرتے تھے انسانوں کے لیے، وہ مقصد ختم ہو چکا. لہذا انبیاء کی آمد کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ اور اس کی وضاحت ہمیں اتنی ملتی ہے، ہمارے دین میں اس کی وضاحت اتنی ملتی ہے کہ چونکہ ہم نے انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا ہے، لہذا اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اس کام کو دیکھیے، ہر نبی اور ہر رسول کے دو کام تھے. کیا تھے؟ ایک تو اللہ سے وہ پیغامات حاصل کرے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، اور دوسرے اس کو حاصل کر کے اللہ کے بندوں کو پہنچا دے کہ مجھے اللہ نے یہ کہا، اللہ یہ کرنا چاہتا ہے، اس کا کام مکمل ہو گیا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر صاف پیغام پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں. یہ بات تھی، رسول نے لیا، اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. اب آپ غور کیجئے، لینے والا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو گیا، اس کی اب ضرورت نہیں رہی، مگر یہ جو دینے والا سلسلہ ہے، اللہ کے بندوں تک جو پہنچانے والا سلسلہ ہے، آپ کے خیال میں یہ بھی مکمل ہو گیا؟ جواب دیجئے اس کا، نہیں ہوا. کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 1400 سال سے اوپر گزر چکے ہیں. ہمیں نہیں معلوم قیامت کب آئے گی اور کب تک یہ انسانی سلسلہ چلتا رہے گا. اب کوئی رسول آنے والا نہیں، یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. تو سوال یہ ہے کہ جتنے انسان یہ گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اب جو ہیں اور اب جو آئیں گے آئندہ، ان کو یہ پیغام کہ اللہ تمہارا تم سے کیا چاہتا ہے اور کون سا وہ پیغام ہے جو اللہ نے حفاظت کر کے رکھا ہوا ہے قرآن میں، یہ پیغام ان کو کون پہنچائے گا؟ یہ میں اور آپ پہنچائیں گے. اور یہ میں آپ سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں قرآن اور احادیث کی بات کہہ رہا ہوں. یہ میں بات کہہ رہا ہوں جو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم کو بار بار یہ چیز سامنے نظر آتی ہے. میں آپ کے سامنے وہ شاید روایت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑے زبردست صحابی ہیں، اور یہ میں شاید آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہمارا فقہ حنفی ہے اس کے بابائے آدم حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اخذ کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اخذ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کے بڑے قاری قرار دیا ہے. تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو قرآن سناؤ؟ آپ تو صاحب قرآن ہیں، قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، کیونکہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر کچھ اور مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور میں نے سورہ نساء سے تلاوت شروع کی، اور جب میں پہنچا سورہ نساء کی 41ویں آیت پر کہ فتح فیض جینا من کل امت بے شہیدن کو جینا بکا اللہ ہلا شہیدا، اے اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے گواہ لا کھڑا کریں گے اور آپ کو اس امت کے اوپر گواہ بنا لا کر کھڑا کریں گے. اس آیت پہ جب میں پہنچا، ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اس امت کا رسول ہوگا، اور آپ کو کیونکہ آپ اس امت کے رسول ہیں لہذا آپ کو ہم گواہی کے لیے کھڑا کریں گے اس امت کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا اس دن؟ فکیف فائز جینا، جب ہم آپ کو لے کر آئیں گے. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے سنا کانوں سے اب غور کیجئے گا، یہ اس روایت میں نہیں ہے، مگر میں آپ کو جو کہتے ہیں نا چشمے تصور سے ذہن میں لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ان کے صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جس ادب سے وہ بیٹھتے ہوں گے اس کا ذکر میں آپ سے بارہا کر چکا ہوں کہ ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ گویا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر چوڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہ اگر انہوں نے اپنا سر ہلایا تو چوڑیاں اٹھ جائے گی، اس ادب سے وہ بیٹھا کرتے تھے، تو آنکھیں نیچے کیے بیٹھے وہ قرآن پڑھے ہوں گے. اب جو ان کے کان میں آواز آئی تو کیا آئی؟ حسبک حسبک، رک جاؤ رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ بات کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں، آپ کے اوپر گریا تاری ہے. حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس آیت کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گریا کیوں تاری ہوا؟ جو تو قرآن آپ اکثر پڑھا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، مگر سورہ نساء میں تو 40 آیتیں گزر چکی ہیں اس سے پہلے، خاص طور پہ اس آیت پہ پہنچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گریا کیوں تاری ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گریا اس لیے تاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ صریحاً ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا قیامت کا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لا کھڑا کریں گے، اور تم کو اے اللہ کے رسول اپنی امت کے اوپر گواہی دینا ہوگی. کس چیز کی گواہی دینا ہوگی؟ اس چیز کی گواہی دینا ہوگی کہ اے اللہ، جو پیغام تیرا مجھ تک پہنچا تھا وہ پیغام میں نے جو کا تو بے کم و کاست اس امت کو پہنچا دیا. یہ گواہی دیں گے اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں. سوال اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہ احسن و خوبی پہنچا دیا، ان کو تو کہہ دیا گیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ کو فتح عظیم عطا فرما دی، اور ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. وہ تو دنیا میں ان کے لیے مجدہ سنا دیا گیا، وہ تو سید المرسلین ہیں، وہ تو افضل البشر ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں. نعوذ باللہ، ان کو اپنی ذات کا کوئی ڈر تھا کہ وہ رو پڑے؟ نہیں، وہ اس لیے رو پڑے کہ ان کو یہ احساس تھا کہ میں تو اللہ کی عدالت میں کھڑو کے یہ گواہی دے دوں گا کہ اللہ، میں نے پیغام اس امت تک پہنچا دیا. سوال یہ ہے کہ اس گواہی دینے کے بعد جو ذمہ داری اس امت کے کندھوں پر آئی ہے، کیا یہ امت یہ کہہ سکے گی کہ اللہ کے سامنے کہ اے اللہ، میں نے اس ذمہ داری کو نبھا دیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی تھی، ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس امت میں مجھ اور آپ جیسے لوگ بھی آئیں گے، اور شاید کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں صرف دل کے ساتھ یہ گواہی نہ دے سکیں کہ ہم نے اس حق کو ادا کیا ہے. اور جب وہ نہیں گواہی دے سکیں گے تو پھر ان کے اوپر جو حجت قائم ہوگی اس کو سوچ کر اللہ کے رسول نے دیے تھے، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے تھے. کیوں؟ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، وہ تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. کجا یہ کہ ان کی اپنی امت کا ان کے اندر کیا دل میں درد ہوگا اس کو سوچئے، اس درد کو محسوس کر کے وہ رو دیے تھے. یہ وہ گواہی کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں جو شاید میں نے آپ کو بارہ روایت سنائی ہے کہ آخری جو حج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حجۃ الوداع، اس میں آپ نے کیا گواہی دی تھی؟ 1,25,000 کا مجمع ہو گیا تھا صحابہ کا، روایت میں آتا ہے کہ اوٹنی پہ کھڑے ہو کر جب آپ نے خطبہ دیا ہے جبل رحمت کے دامن میں جہاں آپ جاتے ہیں الحمدللہ صبح اور شام، تو آپ نے کیا کہا تھا اس خطبے کے آخر میں؟ آپ نے کہا لوگوں سے کہ اے لوگوں، اللہ حل بل لگتو، اے لوگوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا بے اقوا؟ انہوں نے کہا نشد و ان کا قد بل لگتا و دیتا و نساتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا. پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اللہم اشہد، 3 دفعہ آپ نے انگلی اٹھا کے کہا کہ اللہ تو بھی گواہ رہے. اور پھر آپ نے کہا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو پہنچائیں ان لوگوں کو جو ہے موجود نہیں ہیں، ان تک پہنچائیں یہ پیغام، بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ پیغام پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے بندوں پر گواہی دو اور تمہارے اوپر اللہ کے رسول گواہی دے. وہی گواہی کی بات بار 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 آ رہی ہے، اللہ کے رسول تو یہ گواہی دیں کہ اللہ، جو پیغام تو نے مجھ کو دیا، جو ذمہ داری تو نے مجھ کو سونپی، وہ میں اپنی حد استطاعت ادا کر کے اور تیرے دربار میں آ گیا ہوں. سوال یہ کہ کیا یہ امت یہ گواہی دے سکے گی کھڑے ہو کے؟ ہم میں سے کیا ہر شخص انفرادی طور پر یہ کھڑے ہو کے کہہ سکے گا کہ اللہ، جو تیرا پیغام تیرے رسول کی معرفت صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا، ہم نے وہ پیغام آگے پہنچا دیا، ہم نے بھی حق کے نصیحت ادا کر دیا، ہم نے بھی اس حق کے رسالت، وہ رسالت جو دیکھیں رسالت میں اس معنی میں استعمال نہیں کر رہا، رسالت استعمال کرو پہنچانے کے معنی میں، कि वो जो पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई थी, हमने भी ये पैगाम अदा कर दिया, क्या ये गवाही आप और मैं दे सकेंगे? ये है वो सवाल जो मैं आज आपके जहन में उठाना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया सूरह हज में, हुवस्तबाकुम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया है, वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और तुम्हारे दीन में उसने कोई तंगी नहीं रखी, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत हो, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्लु वफी हाजा, उसने इससे पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था और इस कुरान में भी रखा है, हुवस्तबाकुम, यहां से बात शुरू हुई थी, क्यों अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, किस काम नहीं चुना है अल्लाह ने मुझे, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, हुवस्तबाकुम लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम वतकूनू शुहदा अलन नास, वही बात आ रही है, कभी इधर से आ रही है कभी उधर से आ रही है, यहां सिर्फ अंदाज बदल गया है, यहां पहले यह बात कही गई है कि ताकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे पर गवाही दे और तुम अल्लाह के बंदों पर गवाही दो। हजरात, ये वो गवाही है, ये वो चीज है जिसको आज की इस्तलाह में हम शहादत अलन नास कहते हैं, अल्लाह के बंदगों पर गवाही का हक अदा कर देना। ये वो दूसरा फेल है, पहला फेल क्या था कि हमें इस बात का एहसास हो कि हमारा मकसद हयात जो है वो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की बंदगी है, हमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, हमें अल्लाह की इबादत उस तरीके से करनी है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। और दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि हमें अल्लाह के इस पैगाम को जो हम तक पहुंचा है, खाली ये नहीं है कि हमको अपने ऊपर इसको नाफिज करना है, बल्कि हमको अल्लाह ताला ने एक मरतबा अता फरमाया है, अल्लाह ने अपने रसूल से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूल तुम्हारा काम हिदायत देना नहीं है, वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा, जिसको हिदायत चाहे अल्लाह ही दे, एक जगह फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ये रसूल जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसको तुम हिदायत नहीं दे सकते, और ये हकीकत है। आप गौर कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से कितनी मोहब्बत होगी, वो चचा जिन्होंने उनको पाला था अबू तालिब, कितना प्यार होगा, बाप की जगह उन्होंने पाला है, और ऐसे पाला है कि सारे कबीले उनके खिलाफ उठ के खड़े आए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने भतीजे को नहीं छोड़ूंगा, क्या मोहब्बत और क्या प्यार होगा, और वो चचा कितनी तमन्ना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में कि उन चचा से बार बार कह रहे हैं कि चचा मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दो ताकि मैं अल्लाह की अदालत में तुम्हारे लिए गवाही दे सकूं, मैं अल्लाह ने उनकी किस्मत में नहीं लिखा था ईमान लाना, वो ईमान नहीं लाए, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसको तुम हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो हम देने वाले हैं, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। तो जब अपने रसूल के लिए फरमा दिया तो मैं और आप किस गिनती में आते हैं, हम हैं किस खेत की मूली, तो हम ये दावा करेंगे हम किसी को हिदायत दे देंगे, नहीं, हमारा काम हिदायत देना नहीं, हमारा काम यह है कि जो अल्लाह का पैगाम हमारे कान में पड़ा है उसको हम जू का तू अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दें, और ये कहें कि भाई ये बात मेरे कान में आई है और ये बात है जिसको मैं अपने लिए सही समझता हूं और मैं चाहता हूं कि आप तक भी इस बात को पहुंचा दूं। ये है हजरात वो दूसरी चीज जिसको हमारे दीन में मुख्तलिफ नाम दिए गए, एक आसान नाम दावत दीन, दूसरा नाम दावत तबलीग, तीसरा नाम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। ये कुरान की इस्तलाह है, कुरान ने इसको मोमिनीन के लिए इस्तेमाल किया, सूरह तौबा की बड़ी मशहूर आयत में जहां फरमाया अल्लाह ने इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं जन्नत के बदले में। जब इन मोमिनीन की सिफात अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, कौन है मोमिन जो अपनी जानें बेचते हैं अल्लाह को और उनके दिल के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत लिख दी है, ये वो मोमिन वो है जिनके लिए अल्लाह कहता है अत्तायबून अत्तायबून अल आबिदून अल हामिदून अल राकिऊन अल साजिदून अल आमिरून अल आमिरून बिल मारूफ वल नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून अल हुदूदिल्लाह। ये मोमिन वो है अत्तायबून जो तौबा करने वाले हैं, अल आबिदून इबादत करने वाले हैं, अल हामिदून अल्लाह की हम करने वाले हैं, अस सायहून अल्लाह के लिए हर चीज को छोड़ने वाले हैं, अल्लाह के लिए सब्र बर्दाश्त करने वाले हैं, अल्लाह के लिए रोजा रखने वाले हैं, अर राकेऊन रुकू करने वाले हैं, अस साजिदून सिजदा करने वाले हैं, अल आमिरून बिल मारूफ अमर बिल मारूफ करते हैं नेकी का हुक्म देते हैं, वन नाहून अनिल मुनकर और बदी से रोकते हैं, वल हाफिजून अल हुदूदिल्लाह और अल्लाह की हुदूद पर कायम रहते हैं। गौर कीजिए आप, ये मोमिनीन की सिफात बयान हुई है, इसमें क्या सिफत बयान हुई है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। क्यों फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमून बिल्लाह। हमने तो तुमको पैदा ही किया खैर उम्मत, लोगों के लिए तुमको पैदा किया है, अपने लिए नहीं, ताकि तुम लोगों को नेके का हुक्म दो, برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. تمہارا مقصد پیدائش ہی یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو, برائیوں سے روکو اور نیکیوں کا حکم دو. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم دعوت دین کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ کیا چیز نیکی ہے اور کیا چیز برائی ہے. آپ اللہ کے بندوں تک اس دعوت کو عام کیجیے. اگر آپ یہ نہیں کرتے, دیکھیے شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے, اور ہم سے یہ جو صدا برس کی غلامی سے مسلمان قومیں گزری ہیں, اس کا ایک جو ہمارے پر بدقسمتی سے بہت سے اور اثرات پڑے ہیں, مگر ایک جو اثر پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی کہ اللہ کی دین کی دعوت کا کام کرنا فرض کفایہ ہے. ساری فرض کفایہ کیا ہے بھائی؟ فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر 20 آدمیاں بیٹھے ہیں اور اس میں سے دو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, تو باقی 18 کے اوپر سے یہ فرض ثابت ہو گیا. وہ دو تو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں, اور باقی 18 کیا کریں صاحب؟ وہ اپنے نوکری کریں, پیسے کمائیں, بال بچوں کا پیٹ پالیں, اپنے مکانات بنائیں, کاریں بنائیں, اپنا بینک بیلنس بڑھائیں. یہ کام تو وہ کریں, اور وہ دو, وہ کیوں صاحب دو بدقسمت ہیں جو یہ کام کریں؟ وہ تو وہ کون ہیں؟ تو وہ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے, اس کو ہم دو وقت کی روٹی بھجوا دیں گے, پرواہ نہ کرو. تمہیں دو وقت کی روٹی دیں گے, تم اپنا وہیں مسجد میں بیٹھ کے کھاؤ. تمہیں کبھی کبھی عید بقرعید کے کپڑے بھی بنوا دیا کریں گے, کیونکہ تم اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو. ہم پیسے کما رہے ہیں, ہم بینک بیلنس بنا رہے ہیں, ہمارے مکانات بن رہے ہیں, ہمارے بچے اعلیٰ تعلیمیں حاصل کر رہے ہیں, ہمارے بچے اعلیٰ عہدوں پہ جا رہے ہیں. کیوں؟ فرض کفایہ ہے صاحب, انہوں نے دعوت دین کا کام کر لیا, میرے اوپر سے افرض ثابت ہوئی. یہ وہ چیز ہے بدقسمتی سے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی, اور میں کہتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہے. احادیث کو ہم کیا بھول جاتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے؟ وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت ابی سعید خدی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من را منکم منکرن, تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے, فل یغیرہ بیدیہ, اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے, روک دے. فإن لم یستطیع فبلسانہ, اور اگر اس کو اس چیز کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے کہے کہ بری بات ہے نہ کرو. فإن لم یستطیع, اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے کہے, فبقلبہ, دل میں کہے کہ یہ بری بات ہے جو کر رہا ہے. اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ وذالک ادف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ آپ دل میں اس کو برا سمجھیں. اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان ترقی کرے اور بڑھے, تو کیا کریں آپ؟ تو آپ نکل آئیں اس کام کے لیے کہ بری کام نہیں ہونے دیں گے. اگر تم برائی کا کام کرتے ہو, ہم روک دیں گے. ایک دوسری حدیث بڑی لرزہ دینے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ, امام بیہقی اس کو لے کر آئے ہیں اپنی کتاب میں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوہ اللہ عز و جل الی جبریل علیہ السلام, کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کی, ان اقلب مدینتن قضا بے اہلہا, کہ فلاں شہر کو اس کے جو شہر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو الٹ دو, یعنی اللہ کا عذاب اس شہر پر نازل ہو گیا. ان اقلب مدینتن قضا بے اہلہا, فلاں شہر کو اس شہر والوں کے ساتھ الٹ دو. قالا فقالا, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب, یعنی اعتراض کی تو گنجائش تھی نہیں, اللہ کا حکم ہے, مگر صرف اپنی تسلی کے لیے انہوں نے کہا کہ یا رب ان عبدک فلانا لم یاسک طرفت عین, اے رب اس بستی میں تو ایک ایسا زاہد اور متقی اور ایک ایسا تیرا بندہ ہے کہ اس نے ایک پلک جھپکتے, غور کیجئے گا, ایک پلک جھپکتے اس نے کبھی تیری کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا. ساری عمر اس کی جو ہے وہ تیری فرما برداری اور اطاعت میں گزری ہے, وہ بھی اس میں ہے بستی میں, اور تو نے کہا کہ اقلب مدینتن قضا بے اہلہا, پورے مدینہ شہر اس شہر کو اس بستی والوں کے ساتھ الٹ دو. تو یہ جبریل علیہ السلام نے بڑا مؤدبانہ عرض کیا اللہ کے سامنے, تو فرمایا گیا کہ قالا فقالا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم, ہاں پہلے اس بندے کے اوپر الٹو اور پھر باقی لوگوں کے اوپر الٹو. اور کیجیے گا, کون ہے یہ بندہ؟ متقی, زاہد, پرہیزگار, اللہ کی اطاعت کرنے والا, اللہ کی نافرمانی میں اس نے پلک جھپکتے نہیں وقت گزارا ہے. فرمایا گیا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم, پہلے اس پر الٹو پھر ان کے اوپر الٹو. کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر ساعة قط, کیونکہ اس کے چہرے پر غیرت کا خون ایک لمحے کے لیے بھی جوش نہیں مارا تھا. کون سی غیرت؟ وہ غیرت کہ جب وہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے قانون جو ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں, اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ کو جس چیز اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کی جا رہی، اللہ نے جس چیز سے کرنے سے منع کیا وہ ہو رہا ہے، اس کے سارے اطراف میں ہو رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنی تسبیح میں لگا ہوا تھا، وہ اپنی تحلیل میں لگا ہوا تھا، وہ اپنے ذکر میں لگا ہوا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، مجھے اس باتوں سے کیا مقصد. اس کے چہرے پر وہ غیرت کی سرخی ایک لمحے کے لیے نہ آئی تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس پر الٹو اور باقی ساری بستی پر بات الٹو. آپ غور کیجئے گا، ہم اس کو فرض کفایا کہتے رہے، سوال یہ کہ ہمیں ایک دن اللہ کی عدالت میں جا کے جواب دہی کرنی. آپ کے خیال میں ہم چھوٹ جائیں گے اس بات سے کہ اللہ یہ تو فرض کفایا تھا، میں تو لگا ہوا تھا پیسے کمانے کے چکر میں، اللہ مجھے تو فرصت ہی نہیں تھی، میں تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا تھا، اوپر سے 3 گھنٹے اوور ٹائم کر لیتا تھا کیونکہ مجھے اس میں اور ریالات ملتے تھے، وہ جو ریالات ملتے تھے اس سے مجھے اور دولت آتی نظر آتی تھی. تو میں تو اللہ 11 گھنٹے کام کرتا تھا، اس کے بعد اتنا تھکتا تھا کہ آن کے سوتا تھا اور پڑھ جاتا تھا، اور بہت تیری نماز بھی میں نے پڑھی، فن وقت نماز تو میں پڑھی، اور میں نے تیرے روزے بھی رکھے رمضان کے مہینے کی، اور میں نے تیری کوئی نافرمانی بھی نہیں کی، بس مگر اپنا پیٹ پالتا رہا 11 گھنٹے نوکری کر کے. تو آپ کے خیال میں اگر آپ چھوٹ جائیں گے، خدا کرے ایسا ہو، خدا کرے ایسا ہو. مگر جتنا قرآن اور حدیث کا مطالعہ آپ کے ذہن میں پڑ رہا ہے، اور جتنا میں نے کیا ہے تھوڑا بہت، اور جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے کتابوں میں، وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، یہ وہ بات ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اے لوگوں اس چیز کو پہنچاؤ، بلغوا انی مجھ سے پہنچاؤ، ولو آیا گو کہ تم ایک ہی آیت کا علم پہنچا رہے ہو، مگر پہنچاؤ مجھ سے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اس کو اللہ کے بندوں کو پہنچاؤ، ان کو بتاؤ کہ تمہارا اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. آپ جہاں بھی ہیں آپ ایک مرکز ہیں، یہ شاید وہ بات ہے جو میں نے پچھلے مہینے آپ سے کہی تھی کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ ایک مرکز ہیں، ہر شخص اپنی جگہ ایک مرکز ہے اور اس کے گرد دائرے ہیں. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کنسنٹرک سرکلز، یہ کون سے دائرے ہوتے ہیں؟ یہ وہ دائرے ہوتے ہیں جن کا مرکز ایک ہی ہوتا ہے، مختلف دائرے ہوتے ہیں. اس شکل کو آپ ذرا ذہن میں لائیے، ایک مرکز کے گرد بہت سے دائرے بنائیے جن کے قطر بڑھتے چلا جائے گا، ڈائمیٹر بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ ہر شخص ایک مرکز ہے، آپ کے گرد دائرے ہیں، ان دائروں پر آپ کو مختلف لوگ بیٹھے ہوئے مل جائیں گے. سب سے قریبی دائرے پر آپ کو اپنے اہل و عیال بیٹھے ہوئے مل جائیں گے، اپنے بیوی اور بچے، ماں اور باپ، بہن اور بھائی. اس سے آگے چلیں گے تو آپ کو اعزہ اور اقربا مل جائیں گے، اور چلیں گے تو آپ کو دوست اور احباب ملیں گے، اور چلیں گے تو آپ کو برادری کے لوگ ملیں گے، اور چلیں گے تو آپ کو دفتر والے ملیں گے، اور چلیں گے تو آپ کو شہر کے لوگ ملیں گے، قوم کے لوگ ملیں گے، ہم وطن ملیں گے، ہم زبان ملیں گے، ہم نسل ملیں گے، ہم رنگ ملیں گے. آپ چلتے چلے جائیے، آپ کے گرد بہت سے اللہ نے دائرے بنائے ہیں، اور آپ کے اوپر اللہ نے یہ حق رکھا ہے کہ آپ ان دائروں والوں تک، سب تک، جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے، جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیجئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو، آپ اعزاء اور رشتے داروں کو آگاہ کیجیے. اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تو کیجیے، کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے جب پہلی دفعہ ان کو پیغام آیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لوگ لپیٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرو اللہ کے بندوں کو. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کی دعوت بلائی تھی، کھانے کا انتظام کیا، سارے اپنے جو بنو ہاشم کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو کھانے کی دعوت پہ کہا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے اور میں آپ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. اپنے گھر والوں سے ابتدا کی تھی. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کون تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھی؟ آپ کی اہلیہ ہیں. اور کون تھا؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ آپ کے جگری دوست ہیں. اور کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو آپ کے نہ صرف چچزاد بھائی ہیں بلکہ آپ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں بحیثیت بیٹے کے. ان لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے، یہ لوگ ایمان لائے ہیں، اور یہاں سے پھر اب دائرے وسیع ہونا شروع ہوئے اور پیغام پھیلا ہے. آپ غور تو کیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، ہجری مہینوں کے مطابق یہی ہے نا. اس کے 13 سال کہاں گزرے؟ مکے میں. مکہ کتنا بڑا شہر تھا آپ کے خیال میں اس وقت؟ چند سو، چند ہزار کی نفوس کی آبادی مکہ. اس ہزار کی آبادی میں 13 سال اللہ کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے ہیں. طائف تو آخری زندگی میں, مکے کی آخری زندگی میں طائف گئے ہیں. آپ کا پیغام تو صرف مکے میں ہے, عرب کے کسی اور شہر میں نہیں جاتے, دنیا کی طرف اور کوئی رخ نہیں کرتے. آپ نے دوسرے بادشاہوں کو پیغام کب بھیجوا ہے؟ بہت بعد میں آن کے مدینے کی زندگی میں, 7ویں 8ویں ہجری میں آپ نے دوسرے بادشاہوں کو مراسلات بیٹھے بھیجے. کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا ہونی ہے اپنے سے, قریبی لوگوں سے, گھر والوں سے, اعزاز سے, رشتہ داروں سے. ان کو پہلے پیغام پہنچائیے, ان کو بتائیے کہ کیا کرنا ہے. تو حضرات, یہ وہ دوسرا اہم فریضہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے, اس میں دو وسوسے آتے ہیں ہمارے ذہن میں, اس کا بھی ذکر کرتا چلوں. ایک وسوسہ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, یہ آتا ہے کہ ہمارے کرنے کا کام نہیں, اور اس کے لیے وہی بات, اس میں یہ بھی آپ کے ذہن میں بات آئے گی, ضرور آئے گی. آپ پوچھیں اپنے آپ کو جا کے آج رات کو کہ میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیوں نہیں کرتا, فوراً آپ کے ذہن میں ایک شیطانی وسوسہ آئے گا, صاحب تم کیسے کر سکتے ہو, تم نے تو نہ تو عربی پڑھی, قرآن کا تلفظ تم صحیح سے پڑھ نہیں سکتے, تم نے آج تک کوئی حدیث کی کتاب کھول کے نہیں دیکھی, تم اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرو گے, تم کسی جا کے کہو گے کہ بھئی اللہ کے دین میں یہ بات ہے, وہ تم سے کہے گا میاں تم ہوتے کون, تمہیں خود قرآن پڑھنا آتا ہے, تم نے کتنی حدیث کی کتابیں پڑھی, تم کون سے مدرسے سے تعلیم یافتہ ہو. آپ کہیں گے بھی میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں, میں دبکے بیٹھ گیا. یہ وہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے, اور میں بات کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, اور سخت بات کہتا ہوں, اور معافی چاہ کر کہتا ہوں, مگر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر ہم کو دنیا کے پہ کام ہو تو ہماری صلاحیتیں خوب اجاگر ہو کے آتی ہیں. آج میں کسی نوکری کی تلاش میں ہوں, میں ایک سے ایک اپنا بائی ڈیٹا بناتا ہوں, 6 صفحوں کا میں بناتا ہوں, کتاب بنا لیتا ہوں. بلکہ آپ مجھ سے پوچھیں تو صحیح, صاحب میری ایک سے ایک اعلی کوالیفیکیشن ہے, میرا یہ تجربہ ہے, میں تو آپ کو کام مجھے دے کے تو دیکھیے, میں فوراً کر دوں گا جناب, میں تو آسمان کے تارے توڑ کے لا دوں گا, آپ بس مجھے ایک موقع دیجئے. میرے اندر تو ہر قسم کی صلاحیتیں ہیں, میں تو 5 زبانیں بول لیتا ہوں, مجھے تو 6 قسم کی مشینیں چلانا آتی ہیں. ساری صلاحیتیں ہمارے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں جب ہم دنیا کے حصول کے لیے نکلتے ہیں, اور اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ساری صلاحیتیں ہم تک غائب ہو جاتی ہیں. صاحب مجھے تو عربی بولنا نہیں آتی, میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتا, میرا تو حدیث کا مطالعہ ہی نہیں, میں تو اردو زبان کا تلفظ صحیح نہیں کر سکتا, میں تو دوسرے سامنے بات کروں گا تو مجھے پسینہ آنے لگتا ہے. صاحب میرے پاس وقت کہاں ہے, دیکھیں نا 11 گھنٹے کام کرتا ہوں, مجھے فرصت ہی نہیں ملتی. ساری جتنی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آنے لگتی ہیں اگر آپ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ ہے وہ شیطانی وسوسہ جو فوری طور پر آپ کو آتا ہے. ایک وہ کہ فرض کفایا ہے, دوسرا یہ کہ یہ میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے اس کام کو کرنے کی, اور تیسرا یہ کہ اچھا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, یہ کرنے کا کام ہے, ہر شخص کے کرنے کا کام ہے, اللہ نے مجھے اس امت میں پیدا اس لیے کیا ہے, میں ماننے مان لیا آپ کی بات, ساری بات مان لی. مگر صاحب ابھی ذرا جلدی ہے, دیکھیں نا میں تو کھیلنے کھانے کودنے کے دن ہے, میری عمر کیا ہے 30-35 سال کی میری عمر ہے, ابھی تو میرے بچے ہیں, چھوٹے ہیں, ذرا وہ بڑے ہوں گے پھر مجھے گھر بھی بنانا ہے, ان کی ذرا شادیاں بھی کرنی ہیں, ان کو ذرا سیٹل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جب میں ایک ادھیڑ عمر کو پہنچوں گا, آپ جیسی شکل تو ہو جائے نا میری پہلی, آپ کو تو سفید بال نکل آیا نا, آپ مجھ سے بات فرما رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, جب میری داڑھی ایسی ہو جائے گی سفید بال ہو جائیں گے, میں بھی ذرا 55-60 کا ہو جاؤں گا اور ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو صاحب یہ کام ضرور کروں گا. میں کہتا ہوں آپ پکا لکھوا لائے اللہ کے یہاں سے کہ ضرور آپ کی 55 اور 60 کی عمر ہو جائے گی. اگر کوئی شخص یہ پکا لکھوا لایا ہے یہ گارنٹی ہے اس کو. میں کہتا ہوں 55-60 کی بات چھوڑ دیجئے, اگر کسی کو یہ گارنٹی ہے کہ میں کل صبح زندہ رہوں گا, میں اس کو بھی کہتا ہوں چھوڑ دیجئے, اگر کسی کو یہ گارنٹی ہے کہ میں ایک سانس لے رہا ہوں دوسرا سانس میرا آئے گا کہ نہیں آئے گا, دوسرا سانس میں مجھ کو ہچکی آئے گی اور میرا دل جو ہے بند ہو جائے گا, تو دنیا والے کہیں گے کہ یکایک اس کے اوپر ایک دل کا دورہ پڑا اور یہ ختم ہو گیا. اگر یہ وہ بات ہے جو صبح اور شام میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میری موت اور میری قیامت میرے پیچھے کہاں لگی کھڑی ہے, اگر صورتحال یہ ہے تو آپ غور تو کیجئے کہ مجھ جیسا بیوقوف کون ہوگا کہ اس کام کو جس کے کرنے کے لیے مجھ کو پیدا کیا گیا, جس کے لیے مجھ سے پوچھ اور گچھ ہوگی, اللہ کی عدالت مجھ کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا, کلہم آتی ہیں یوم القیامت فردا. قرآن کے الفاظ کے تو غور کیجئے, کہا گیا ہر شخص قیامت کے دن تنہا کھڑا ہو جائے گا اللہ کی عدالت میں, کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا. باپ بھائی بیٹے وہ تو خود اپنی جان کی فکر میں لگے ہوں گے, وہ تو خود یہ کہتے ہوں گے کہ اس کا نذرانہ لے لو ہم کو چھوڑ دو. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا, اس دن کا آپ سوچئے, اس دن مجھ سے کیا پوچھا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیا تھا, اور میں کیا جواب دوں گا, اللہ میں انتظار کر رہا تھا 55 سال کی عمر کا, 60 سال کی عمر کا, تو نے تو مجھے 60 سال کی عمر ہی نہ دی, میرے بات ختم ہو. آپ بھائی سوچئے تو صحیح ہم کہاں ہیں. یہ وہ شیطانی وسوسے ہیں, ابھی میں کروں گا اس کام کو بعد میں کروں گا, میرے اندر صلاحیتیں نہیں, میرے کرنے کا یہ کام نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں, आपको ये काम करना है, अभी करना है और उन सलाहियतों के साथ करना है जो अल्लाह ताला ने आपको वदियत फरमाई है। और ये वो सलाहियत है जो आप खूब जानते हैं। हर शख्स अपने आप को खूब जानता है कि उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं और उसका अल्लाह भी उसको खूब जानता है। हजरात, ये है वो करने का काम। दूसरा, अल्लाह के दीन की दावत को आम करना और अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। और तीसरी और आखिरी बात मैं कह रहा हूं और अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और वो बात ये है कि खुदा करे आपके जहन में ये बात आ गई हो मेरी, और मैंने बड़े खुलूस से बात कहने की कोशिश की। मेरा मकसद ना कोई तकरीर करना है, ना कोई वाज करना है, ना कोई अपनी खिताबत का अंदाज आपके ऊपर बिठाना है, ना आपको एक घंटे कोई लेक्चर सुनाना था। मेरा मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह इस बात का शाहिद है कि कम अज कम मेरे ऊपर से तो यह पता हो जाए। अल्लाह ताला मुझसे जब पूछेंगे कि ए अल्लाह के बंदे, मैंने तुझको मौका दिया था कि अल्लाह के 50 बंदे अपने सारा काम छोड़कर आते थे और तेरी बात बैठ के गर्मी में एक घंटा सुनते थे, तो तूने वो बात जो हमने तेरे दिल में और दिमाग में डाली थी वो उन तक क्यों ना पहुंचाई। भाई, मुझे भी तो अल्लाह की अदालत में खड़ो एक अपनी जवाबदेही करनी है। तो ये चीज मेरे जहन में आई कि ये मौका है, मैं अल्लाह के यहां कह सकूंगा, ए अल्लाह जितनी इस्तेआत तूने मुझको दी थी, मुझे मालूम है मेरे उर्दू का तलफ्फुज़ सही नहीं, मुझको मालूम है मैं कुरान की आयत की गलत तर्जमानी और कभी कभी तिलावत कर जाता हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे अपनी सारी कोताहियों का एहसास है, मगर उसके बाद मैं कह सकूंगा अल्लाह जितनी इस्तेआत तूने दी थी, मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि जिस बात को मैंने सच और सही जाना था उसको तेरे बंधु तक पहुंचा दूं। तो भाई ये बात है कि खुदा करे आपके जहन में ये दो बातें बैठ गई हों कि एक हमें अल्लाह की बंदगी करनी है, उस तरीके से करनी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है, और दूसरे इस काम को हमें आम करना है और अब हमें माहौल को साजगार करना है। और जाहिर है हम ये साजगारी का काम शुरू करेंगे वहां से जहां के हम रहने वाले हैं। हम में से अक्सर भाई शायद पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो पाकिस्तान में वो लोग जो अल्लाह के दीन को लेकर चले हैं और अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे हैं, हमें उन लोगों के साथ मिल जाना है। ये तीसरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करूं। और ये जो मिल जाने वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये मैं दो वजह से कह रहा हूं। पहली वजह ये कि इसका हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और दरअसल वजह एक ही होनी चाहिए, दूसरी वजह का तो मुझे आपसे जिक्र भी नहीं करना चाहिए, मगर वो असल में शैतान क्योंकि बैठा हुआ है ना, लिहाजा मैं जिक्र करूंगा। वरना तो हमारी सूरत यह हो कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म हमारे कान में आ गया और पड़ गया, बात खत्म हो गई। क्यों? मैं युतई रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे कान में पैगाम आ गया तो बात तो खत्म हो जानी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आमरुकुम बिखमसे, ए लोगों मैं तुम्हें पांच बातों का हुक्म देता हूं। पांच बातें कौन सी? पांच बातें बिल जमाते व समय व ताते वल हिजरते वल जिहाद फी सबीलिल्लाह और कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगों मैं तुम्हें पांच चीजों का हुक्म दे रहा हूं, जमात को पकड़ो, समा सुनो, ता इताअत करो, अल्लाह की राह में हिजरत करो, वो काम जिसे काम करने से अल्लाह ने मना किया उसको छोड़ दो और उस काम की तरफ आओ जिसको अल्लाह ने करने को कहा, यह है हिजरत। और वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में अपने मालों को और जानों को खपाओ। इन पांच चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। पहली चीज क्या है? बिल जमात, जमात बनाओ, ग्रोह को पकड़ो, मुनज्जम हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो शायद अब वो दूसरी वजह है। उस वक्त तो शायद जहन में सवाल उठता हो कि जमात में क्यों बनाऊं, क्यों मुझसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जमात बनाओ, क्यों अल्लाह ताला इस चीज को बार बार मेरे सामने ला रहे हैं कुरान में कि जमात हमेशा बनी। और किसने जमात बनाई? मैं और आपकी तो बात क्या है, अल्लाह के रसूलों ने जमात बनाई। या अय्युहल लदीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह के मददगार हो। कमा काला ईसा इब्न मरियम अल हवारीना मन अंसारी इल्लाह, जैसे कि ईसा इब्न मरियम ने आवाज लगाई थी मन अंसारी इल्लाह, कौन है मेरे मददगार। उन्होंने भी एक ग्रोह जथा बनाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आवाज लगाई थी कि लोगों आओ मेरे साथ अल्लाह के लिए कताल करो। लोगों ने क्या जवाब दिया था? फजब अंता व रब्बू का फकातला इन्ना हा हुना कायदून। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा यहूदियों ने कि आप जाइए और लड़िए, आप और आपका रब चले जाइए और लड़िए, जिहाद कीजिए, हम तो यहां बैठे हम उस कौम से नहीं लड़ सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही दावत दी थी कि आओ गुरु बनाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही काम किया। आपकी दावत पे जिन लोगों ने लब्बैक कहा, आपकी सीरत हमें बताती है कि आपने उस ग्रोह को मुनज्जम किया। ठीक है, मक्के में 100 थे, 150 थे, मदीना पहुंच के उनकी तादाद बढ़ना शुरू हुई, जमात बनी, ग्रोह बना। कुरान कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माहू, और जो उनके साथ है, یہ گروہ بنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گروہ کے لیڈر ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں. تو ہر رسول نے، ہر نبی نے ایک گروہ بنایا ہے، جماعت بنائی ہے. اب اس دوسرا کیوں کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر یہ کیوں کا سوال ذہن میں اٹھتا ہو کہ کیوں اللہ نے ہمیشہ اپنے رسول کے ساتھ جماعت بنائی اور گروہ بنایا، وہ اس لیے بنایا کہ آج جبکہ ہمارے سائنس نے بڑی ترقی کی اور ہم یہ سمجھے کہ ہم بہت ادارے کے اور مینجمنٹ کے اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں، آج یہ بات ہم کو بتائی، اور ہم نے نہیں بتائی، یہ بتائی وہ مغربی سائنسدان جن کی ہم صبح اور شام تقلید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ علم میں آگے نکلے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم کو یہ بات بتائی کہ اگر تمہیں دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو جب تک تم آپس میں گروہ بندی نہیں کرو گے، نظم نہیں بناؤ گے، جتھا نہیں بناؤ گے، تب تک تم کوئی کام نہیں کر سکتے. اور یہ وہ چیز ہے جو صبح اور شام میرے اور آپ کے مشاہدے میں آتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے مکان کے نکڑ پر ایک دکان بھی اگر کھولنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک آدمی کام نہیں کر سکتا. مجھ کو میری بیٹی کی ضرورت ہے، میرے بھائی کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے، تین یا چار آدمی لگاتا ہوں تو دکان چلتی ہے. کیوں؟ ایک تو سامان لانے والا ہوگا، ایک اس پر بیٹھنے والا ہوگا، ایک صبح کو بیٹھے گا، ایک شام کو بیٹھے گا. آپ نے ایک جتھا بنا لیا، ایک گروہ بنا لیا. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام، ایک میں آپ کو وزن دیتا ہوں 30 کلو کا، آپ اٹھا کے تو دیکھیے. آپ دوسرے آدمی کو آواز دیتے ہیں، آؤ بھائی میری مدد کرو، مجھے اس کو اٹھانا ہے. کوئی کام کرنے کے لیے جب تک آپ منظم اور گروہ نہیں بنائیں گے آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، برائی کا ہوتے ہوئے دیکھتے اس کے وہ روک دینا اور نیکی کا حکم دینا، آپ کے خیال میں اتنا آسان کام ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اس کو کر سکے گا؟ آپ غور کیجئے، ہے کہاں ہم لوگ؟ ہم میں سے بعض بھائی ہیں، بدقسمت ہیں وہ بھائی جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں مگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم انفرادی طور پر کریں گے. جی ہم خود کام کر رہے ہیں، ہمیں دوسرے کے ساتھ ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں آپ بہت غلط ہیں. آپ آج کل کے علوم کا مشاہدہ کیجئے، آپ قرآن اور سنت کا مشاہدہ کیجئے، آپ کو بار بار یہ بات نظر آئے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا اسلام الا بالجلماء، بغیر جماعت کے اسلام ہی نہیں ہے. آپ کو ہر جمعے کے خطبے میں وہ جو امام سناتے ہیں کہ جو جماعت سے نکل گیا وہ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. ید اللہ علی الجماع، یہی تو الفاظ ہے جمعے کے خطبے میں ہر امام پڑھتا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر. بغیر نظم کے، بغیر گروہ بندی کے، بغیر جتھا بنائے ہوئے، بغیر اپنی طاقتوں کو یکجا کیے ہوئے، اگر آپ سمجھیں کہ آپ یہ کام کر سکیں گے تو میں آپ سے بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ آپ بڑی سخت غلطی میں ہیں. تو تیسری بات میری اور آخری بات یہ ہے کہ ان دونوں پہلے کاموں کو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، اللہ کی سرزمین میں اس ماحول کو سازگار کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے بندے بن سکیں اللہ کے دین کے مطابق، اور اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اس کام کو کرنے کے لیے نکلے ہیں. اب اس بات کا امکان ہے کہ بے وقت آپ کو کئی گروہ یہ کام کرتے ہوئے مل جائیں، تو پھر آپ کے سامنے سوال یہ اٹھے گا کہ میں کس گروہ میں شامل ہوں. اب یہ آپ کے ثوابدید پر ہے، اور میں آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک سے زیادہ جماعتیں ایسی نظر آئیں، ایک سے زیادہ گروہ ایسے نظر آئیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس گروہ میں شامل ہونا ہے جو آپ کی اپنی سرزمین پہ کام کر رہا ہے، جہاں کے آپ رہنے والے ہیں، جہاں سے آپ آئے ہیں، کیونکہ آپ پہلے مسئول ہیں اس سرزمین کے. آپ ساری دنیا کے ٹھیکیدار نہیں. اگر وہاں آپ کا کام ٹھیک ہوگا تو آپ آگے کے ٹھیکیدار ہیں. تو اس گروہ کے ساتھ جو آپ کی سرزمین میں کام کر رہا ہے، اگر آپ کو بے وقت ایک سے زیادہ گروہ نظر آتے ہیں، تو پھر میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنا پر یہ بات بتاتا ہوں، میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کو پرکھنے اور آزمانے کے لیے یہ دیکھیے کہ اس گروہ میں جو لوگ شامل ہیں ان کا قول کیا ہے اور فعل کیا ہے، کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، ممبر پر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں، تقریریں کیا کرتے ہیں، واعظ کیا کرتے ہیں، اور جب پلٹ کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کے عمل کیا ہوتے ہیں. اس چیز کا مطالعہ کیجئے. جس گروہ میں آپ کو اکثریت ان لوگوں کی ملے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، بلکہ آپ کو یکسانیت نظر آئے کہ جو وہ باہر کہتے ہیں وہ گھروں کے اندر جا کے کرتے بھی ہیں، اگر آپ کو خدا کرے ایسا گروہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا گروہ آپ کو عنایت فرمایا، اور اس کے ساتھ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جڑ جائیے اور مل جائیے اور اس کام کو کرنے کی کوشش کیجئے. حضرات، یہ ہے مختصراً وہ چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میری دلی تمنا ہے کہ یہ بات اکاش ہم نے اپنے مختلف دروس میں، اپنی مختلف تقاریر میں، اپنے مختلف مطالعوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، ایک آج یہ بات آپ کے دلوں میں پڑی ہو، اور اگر نہیں پڑی تھی تو الحمدللہ اور ثم الحمدللہ کہ میں نے دو ٹوک آج اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب آپ جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں رمضان کے لیے اور حج کے لیے اور عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے. آپ اپنی تنہائیوں میں اس بات پر غور کیجئے اور لے جائیے آپ شوق سے اس کیسٹ کو آج،
اور دوبارہ اس پیغام کو سنیے بار بار کہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اس میں آپ کو اگر کوئی کھوٹ یا غلطی نظر آتی ہے یا سنت قرآن کے خلاف آپ کو ایک لفظ ملتا ہے آپ آئیے اور مجھ کو پکڑ لیجئے اور مجھ سے کہیے کہ تم نے یہ بات کہی مجھے نظر نہیں آئی قرآن و سنت میں، یا تو یہ کیجئے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ضمیر آپ کو گواہی دے رہا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ صحیح کی، اور اگر آپ کا ضمیر یہ گواہی دے رہا ہے تو بھائیوں آپ کے اوپر اللہ کی حجت قائم ہو گئی ہے کہ یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.